بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 158 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب جواد پناہی۔ 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 6 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 25 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 27 مئی 2022 عیسوی۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پروگرام پیش کیا جائے گا صبح امید، پھر اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 30 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پوری وادی کے حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ڈیووس اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 30 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ مشکل فیصلہ تھا کہ ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالیں، اور بوجھ ڈالیں تو کتنا ڈالیں۔ ہم پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ عوام کے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالنا ناگزیر ہے، کیونکہ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر نئی قیمتیں کچھ اس طرح ہیں۔ پیٹرول 179.86 روپے، ڈیزل 174.15 روپے، مٹی کا تیل 155.56 روپے، لائٹ ڈیزل 148.31 روپے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں 55 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر 100 یا 125 ارب اس مہینے نقصان ہوگا تو یہ ہماری سیویلین حکومت چلانے کا 3 گنا ہے۔ ایک طرف پوری حکومت چلانے کا ماہانہ خرچ 42 ارب ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں سبسڈی 120 ارب روپے ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت تک قرض نہیں دے گا جب تک ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھاتے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے عمران خان دور میں بنائے گئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بل کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیے جانے سے متعلق گزشتہ حکومت کی ترمیم ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون نے کہا کہ اے وی ایم مشین پر الیکشن کمیشن میں بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، بہت کم فرق سے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ یہ بل سینٹ میں آیا تو اس کو کمیٹی میں بھیجا گیا، ہم نے اس کے اوپر بہت سے اجلاس کیے۔ واضح رہے کہ نومبر 2021 کو پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات 2017 کا بل منظور کیا گیا تھا، تاہم اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بل کی منظوری کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پوری وادی کے حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد وادی میں مختلف علاقوں میں لوگوں نے از خود کاروبار کے مراکز اور دکانیں بند رکھی ہیں۔ خاص طور سے جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ٹریفک بھی متاثر رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکام نے وادی کے تمام علاقوں میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے ہوئے تھے اور سری نگر کے اس علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا کہ جہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما یاسین ملک کا گھر واقع ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ فوج کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا۔ کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن کے خلاف سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق نے جمعرات کو کافی دن کے بعد ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ڈیوس اجلاس میں ملاقات کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی و عالمی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے تمام شعبوں میں پاک ایران برادرانہ تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات میں بلوچستان کے جنگلات میں آگ بجھانے کے لیے جہاز بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون میں دونوں ملکوں کی وسیع گنجائشوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے مختلف ادارہ جاتی میکانزم اور نئے شعبوں کی نشاندہی کے جدید طریقوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے سرحد کے قریبی علاقوں میں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سرحدی منڈیوں کی جلد از جلد تکمیل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی برادری اور عبوری افغان حکومت کے درمیان پائیدار روابط انتہائی اہم ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی دشمنانہ اور مخاصمانہ پالیسیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تیل کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورسز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ ایران کے خلاف بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ ایسے میں جاری ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ کی پالیسی پر اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ نے تنقید کی تھی۔ ایرنا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اس نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورسز کی قیادت میں تیل کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نیٹ ورک نے قدس بریگیڈ اور حزب اللہ لبنان کو لاکھوں ڈالر کے ایرانی تیل کی فروخت سے وسائل فراہم کیے تھے، اور اس نے ایران کے تیل کے وسائل کی فروخت میں ایک کلیدی عنصر کے طور پر کام کیا۔ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت جب جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے تو ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیاں ایک مخاصمانہ اقدام ہے جو ویانا مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شہر مزار شریف میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے صوبے بلق کے پولیس ترجمان آصف وزیری نے کہا ہے کہ بدھ کو شہر مزار شریف میں ہونے والے 3 بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ان بم دھماکوں میں 10 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کے کچھ گھنٹوں بعد داعش دہشت گرد گروہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان 3 بم دھماکوں کے ذمہ دار داعش کے افراد ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہتی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کے تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی اور صہیونیوں کے پرچم مارچ کے بارے میں اسرائیل کو سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصیٰ پر حملے کی کال اور پرچم مارچ کا انعقاد آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صہیونی دشمن کو ایسے کسی بھی مجرمانہ فعل کے بارے میں سخت خبردار کرتے ہیں۔ حماس کے سربراہ نے واضح کیا کہ بیت المقدس اور غرب اردن کے محاذ پر سرگرم ہمارے مجاہدین صہیونیوں کو اپنی خرافات پر عمل کرنے اور مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کے مشترکہ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ بیان میں بھی خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلسطین کے عوام صہیونی دشمن کو جنگ کے ضابطے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فلسطینی تنظیموں کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان 103 جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک جرم سے تعبیر کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے اٹارنی جنرل تومر پروشالمی اب تک الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے متعلق احکامات جاری کرنے سے گریز کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کے واقعے میں کسی بھی طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی شفاف تحقیقات کیے جانے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے رواں سال رمضان سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس میں اب تک دسیوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جن میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ صحافی اور رپورٹر، نیوز کیمرامین بھی شامل ہیں۔
ناظرین، فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا ہے جب کسی نہ کسی علاقے پر صہیونی فوجی حملہ نہ کرتے ہوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی جھڑپ نہ ہوتی ہو، اور بعض اوقات کچھ فلسطینی اس میں شہید اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ صہیونی حکومت اپنے اہداف میں کس حد تک وحشی ہو چکی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے متعدد فلسطینیوں کے جنازوں کو یہ یرغمال بنا رکھا ہے۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ لاشوں پر سودے بازی کی جائے، شہیدوں کے جنازوں کو یرغمال بنا لیا جائے تاکہ ان کے لواحقین اور عام فلسطینیوں سے اپنے ناجائز مطالبات منوا لیے جائیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ اگر انہوں نے اپنی قانونی اور برحق تحریک جاری رکھی تو ان جنازوں کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے، بھلا جنازوں کی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ لیکن صہیونی حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں وحشی صہیونی فوجیوں نے الجزیرہ کی فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے جنازے پر بھی حملہ کر دیا۔ دنیا نے دیکھا ذرائع ابلاغ عامہ، عالمی میڈیا کے کیمروں کی نگاہ کے سامنے ان کے کیمروں کی کوئی پرواہ کیے بغیر کس بے شرمی کے ساتھ صہیونی فوجیوں نے شہید شیرین ابو عاقلہ کے جنازے پر حملہ کیا۔ بعض صہیونیوں نے تو شہید شیرین ابو عاقلہ کے تابوت پر بھی ڈنڈے مارے، اور اس میں انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ یقیناً اس منظر کو دیکھ کر انسانیت شرمسار ہو گئی ہوگی، مگر صہیونی حکومت اور اس کے فوجیوں کے تعلق سے انسانی اقدار کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو جانوروں اور وحشی حیوانات سے بھی زیادہ وحشی ہوں، اور جو حیوانیت اور درندگی میں جانوروں کو بھی شرمندہ کر دیں، ان سے انسانی اقدار کی پالیسی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں سے، عالمی اداروں سے اور انسانی حقوق کا خود کو علمبردار کہنے والے مغربی ملکوں سے یقیناً یہ توقع ضرور تھی کہ کم سے کم وہ اس حرکت پر صہیونی حکومت کی مذمت ضرور کریں گے، لیکن انہوں نے مذمتی بیان بھی جاری کرنے سے دریغ کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صہیونی حکومت کی جو وحشیانہ درندگی ہے اور اس کی جو ہر روز کے حملے ہیں، اس کے حوالے سے عالمی ذرائع ابلاغ عامہ کے رویے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، اور اسی کے ساتھ عالمی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اس خطے کے بعض نام نہاد عرب اسلامی ملکوں کی خاموشی کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ قمر عباس نقوی صاحب یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، اس وقت فلسطینی نوجوانوں کے جذبات کافی یعنی مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر کافی اشتعال پایا جاتا ہے، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں صہیونی فوجی حملہ آور ہوں اور فلسطینی نوجوان ان کا مقابلہ نہ کریں، شہید ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ان حالات میں صہیونی حکومت نے پرچم مارچ کا جو اعلان کیا ہے، کیا اس نے مطلب حالات کو کا جائزہ نہیں لیا ہے؟
دیکھیں، آپ حالیہ دنوں میں جس طرح کے بھی اقدامات جو صہیونی حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، ان سب کا اگر جائزہ لیں تو ایک ہی نتیجہ اس کا نکلے گا کہ جو بحران ہے اور جو خطرات لاحق ہیں، جس طرح کے چیلنجز کا سامنا یہ حکومت کر رہی ہے ہر طرح سے، یعنی اندرونی سطح پر سیاسی ہو، چاہے معاشی ہو یا علاقائی سطح پر، بلکہ اب تو یوکرین کی جو تبدیلی ہوئی ہے، یوکرین کا جو بحران ہے، اس کو جیسے عالمی سطح پر بھی یہ بحران کا شکار ہو گئی ہے، جو بہت ہی کم ایسا ہوا ہے اگر آپ اس حکومت کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو۔ عالمی سطح پر چونکہ بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس کے ساتھ دیا ہے, تو کبھی اس طرح کا بحران عالمی سطح پر نہیں آیا. لیکن یوکرین کی جو جنگ ہے اور جو رخ اختیار کیا ہے اس جنگ نے, اس کی وجہ سے بہرحال تفصیلات کا علم ہوگا ہی آپ کو. روس کی اور امریکہ اور مغربی ملکوں کی جو سفارائی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کافی مخمصے کا شکار ہے اور اس کی سمجھ.
اچھا, آپ نے عالمی سطح کا جو حوالہ دیا, ایک جو بہت ہی اہم خبر گزشتہ دنوں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں بھی یہ شیرین ابو عقلہ کے جنازے پر جو حملہ ہوا ہے اس پر آواز اٹھائی گئی, اور آواز اٹھانے والی وہاں پہ عام طور پہ دو مسلمان خواتین ہیں جو امریکی کانگریس کی رکن ہیں, رشیدہ طالب اور الہان عمر. ان کی طرف سے نہیں بلکہ ڈیموکریٹ رکن پارلیمنٹ الیگزینڈریا اوکازیو کورتیز کی طرف سے, اور انہوں نے بہت اس کے ساتھ کہا کہ صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے شیرین ابو عقلہ کا قتل اور اس کے بعد ان کے جنازے پہ جس طرح سے حملہ ہوا ہے, یہ کام کیا ہے صہیونی فوجیوں نے, لیکن ان کی فنڈنگ امریکہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے ٹیکس کی رقم جو ہے وہ اس طرح کے وحشیانہ کاموں پر. اب خود امریکی کانگریس کے اندر جو آواز اٹھنے لگی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
جی دیکھیں, اصل میں یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ امریکی جمہوریت کا جو ڈھنڈورا ہے اس کے لیے اس طرح کی آوازیں اٹھنا ضروری ہیں. وہ کانگریس میں اٹھتی رہتی ہیں, اسرائیل کے خلاف, ایران کے حق میں, کبھی سعودی عرب کے خلاف, یمن کی جنگ کے خلاف, اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے, یا فلسطینی کا نہیں, یمن کا یا کہیں کے بھی معاملہ ہے, اب اس طرح کا بحران ہے وہ کہ جسے آوازوں کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آوازوں سے, آواز اٹھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, عملی اقدام کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ, جنرل اسمبلی, بہت آوازیں 70 برسوں میں فلسطین کے لیے اٹھی ہیں, لیکن
عملی اقدام کوئی نہیں ہوا.
جی جی, تو امریکہ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو صہیونی لابی ہے اس کی وجہ سے عملی اقدام کچھ نہیں ہو پاتا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, اس پہ شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. شہر مدینے شہر مدینے جاؤں چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے.
سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ہم ایک مرتبہ پھر روزے یا یوم شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. جی ہاں سامعین, پروگرام صبح امید پیش کیا جا رہا ہے اور آج کے پروگرام میں نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگانی کے حوالے سے گفتگو شامل رہے گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
سامعین, نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں, وی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. سمعین, تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر تاریخ اسلام کے پہلے مرحلے کے بعد امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان بزرگ ہستیوں کی رہنمائی, ہدایت اور جد و جہد نے پورے عالم اسلام کو دین اسلام کے نور سے مزید منور کر دیا. عالم اسلام کے سب سے بڑے دینی مرکز کی بنیاد رکھی گئی جس میں ہزاروں مسلم دانشوروں نے تربیت حاصل کی. تمام بلاد اسلامی میں اس عظیم دینی درسگاہ اور امام کے علمی خزانے کے ہی چرچے تھے, جس کی وجہ سے مکہ مدینہ کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی عاشقان علم و دین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہاں تک کہ بعض غیر مسلم دانشور بھی امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھانے لگے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت کی مناسب سیاسی اور معاشرتی صورتحال کے پیش نظر اپنے والد بزرگوار کی علمی, ثقافتی اور تربیتی تحریک کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا اور ایک بہت بڑا دینی مرکز اور ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی اور مختلف علمی شعبوں میں شاگردوں کی تربیت کی. آپ کے شاگردوں میں حشام ابن حکم, مفصل ابن عمر کوفی, محمد ابن مسلم ثقفی, آبان ابن تغلب اور جابر ابن حیان وغیرہ سر فہرست ہیں. محدثین کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ ابن عقدہ نے کتاب رجال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام کے بہت سارے شاگردوں نے بڑے کارنامے انجام دیے اور امام سے ہزاروں کی تعداد میں روایات نقل کیں، خاص کر آبان ابن تقلب نے امام سے 30,000 روایات نقل کی ہیں۔ حسن ابن علی واشا کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 مشائخ حدیث سے ملاقاتیں کیں اور ان سب کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ جعفر ابن محمد کا فرمان ہے، یعنی وہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہی احادیث بیان کرتے ہیں۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب کو گفتگو کی دعوت دی ہے، آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے زمانے سے بھی آشنا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہر زمانے کے مقتضیات اور مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اگر زمانے کی باریک بینیوں سے ہم آشنا نہیں ہوئے تو کبھی بھی اس شخصیت کے اقدامات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جو انہوں نے اس زمانے میں کیے۔ اس وجہ سے زمانہ ایک اہم عنصر ہے شخصیت کے اقدامات کو سمجھنے میں۔ زمانے سے شناس کے بغیر اور زمانے کو سمجھے بغیر کبھی بھی انسان شخصیت کو نہیں سمجھ پائے گا، کما حق کہو جو اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیگر آئمہ کے زمانے سے مقایسہ کریں تو ہمیں ایک بنیادی اور واضح فرق یہ نظر آئے گا کہ اگرچہ شرک پہلے بھی تھا اور مشرکین امام صادق کے زمانے میں بھی تھے، اگرچہ الہاد پہلے کے ادوار میں بھی موجود تھا اور ملحدین امام صادق کے زمانے میں بھی تھے، اگرچہ باطل نظری اور باطل فرقے کے افراد پہلے بھی تھے اور ایسے افراد امام صادق کی حیات میں بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق اور اپنے استحسانات کے مطابق پہلے بھی ہوتی تھی اور امام کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے، لیکن ان دو زمانوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس شرک تھا اور اب شرک کی دلیل بھی آ چکی ہے۔ پہلے صرف ایک شخص ملحد تھا، پروردگار کا انکار کرتا تھا، توحید کا انکار کرتا تھا، اب اس انکار کے اوپر اس کے پاس دلیل بھی آ چکی ہے، اب اس کے ہاتھ میں استدلال بھی آ چکا ہے۔ اس بات یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو وکیل ہوتا ہے تو وکالت کے بعد اس میں اتنی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عدالت کی زبان کو سمجھتا ہے، اب اگر وہ ایک اچھی صفت کا مالک ہوگا تو مظلوم کو حق دلوائے گا، ظالم کے مخالف میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ وکیل ایک مادی اور ایک دنیاوی مفادات کی طرف جھک چکا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہی وکیل جو عدالت کی زبان سے آشنا ہے وہ مظلوم کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور ظالم کا مددگار بن جائے گا۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی چونکہ بہت زیادہ علوم آ چکے تھے، عقلانی اور عقلی علوم آ چکے تھے، معقولات میں مسلمان گھس چکے تھے، دوسری طرف یونان سے علم منطق اور فلسفہ بھی آ چکا تھا، تو زمانہ اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ لوگوں کے پاس استدلال آ گیا تھا، لوگوں کے پاس دلیل آ گئی تھی، ہر شخص کے ہاتھ میں دلیل تھی، وہ دلیل لے کر پھرتا تھا۔ اب وہ ایک عام مشرک نہیں رہا بلکہ ایسا مشرک ہے جو دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اب وہ ایک عام ملحد نہیں رہا کہ جسے آپ کوئی بھی واقعے سے سمجھا دینا، اب اس کے پاس ایک عقلی دلیل بھی آ چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عقلی دلیل وہ صحیح استعمال کر رہا تھا یا غلط استعمال کر رہا تھا اس وکیل کی طرح، لیکن اسے اس کی زبان جیسے وکیل کو زبان آ جاتی ہے عدالت کی، اسے بھی دلیل کی زبان سمجھ میں آ چکی تھی۔ ایسے زمانے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے زمانے سے امام کا واسطہ پڑا تھا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں ہر علوم پر امام نے گفتگو کی، اور کوئی ایسا علم نہیں تھا جو زمانے میں رائج ہو اور اس علم میں امام نے گفتگو نہ کی ہو، کیونکہ ہر طرف سے افراد موجود تھے، تو امام کا دائرہ کار بھی ہر طرف سے ان کو جوابات دینا، ان کو قانع کرنا، ان کو دلیل دینا، اور ایسی دلیل دینا جس سے وہ متاثر ہو جائے، ایسی دلیل، ایسی گفتگو کرنا جس سے انہیں حق بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز تھی وہ تھی ایسا ماحول فراہم کرنا، جیسے امام نے فرمایا ثلاثۃ فیہا اصابۃ الرائے حسن الاستماع، تین ایسی چیز ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز امام نے فرمائی کہ انسان اپنے کانوں کو اچھا کرے، اچھا سنیں، جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، یعنی جو پہلے سے اپنی ذہن میں ایک نتیجہ بنا کر لایا ہے، اس نتیجے کے ساتھ سامنے والے کو نہ سنیں۔ آج ہمارے مسائل میں سے بھی ایک اہم ترین مسئلہ یہ کہ ہم اچھا نہیں سنتے، ہم سامنے والوں کو ایک خاص نظریے سے، ایک خاص عینک لگا کے سنتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نا اچھا سنو، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا سنو گے تو اچھا سمجھو گے۔ قرآن کی بھی آیت ہے جہنم کے فرشتے ہیں جب وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بتاؤ تمہیں اس جگہ پر کون لایا، تو وہ کہیں گے کہ لو کنا نسمع ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد سمجھتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہ ہوتے۔ تو امام ہے صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا، آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا ایک اچھا سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور کسی طرح کی قیودات نہیں رکھی کہ ہم اپنے علم کو فقط محدود، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں علم محدود ہو گیا، جو شخص اسلامی علوم میں ہے وہ فقط کہتا ہے کہ یہی حق ہے، جو شخص ڈاکٹر پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹری ہی صحیح ہے، جو انجینئر ہے وہ فقط کہہ رہا ہے انجینئرنگ صحیح ہے۔ آج علوم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، جو علوم معقولات پر کام کرتا ہے وہ منقولات کو اچھا نہیں سمجھتا، جو منقولات پر جاتا ہے وہ معقولات کے خلاف بولتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دائرے کو بہت وسیع رکھا اور تمام علوم پر کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن زہرہ جو ایک اہل سنت کے ایک محقق ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الامام صادق علیہ السلام کے نام سے، انہوں نے کہا کہ غیروں نے، جو جن کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں تھا، انہوں نے کس انداز میں امام جعفر صادق کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ وہ مالک ابن انس جو امام مالکی ہیں، مالک کے مالکی ان کے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمع اذن ولا خطر فی قلب البشر افضل من جعفر صادق زہدا و علما و فضلا و رعا، کہ کسی آنکھ نے کسی شخصیت کو نہیں دیکھا، کسی کان نے کسی شخصیت کو نہیں سنا، کسی قلب میں کوئی بات خطور نہیں ہوئی کہ کوئی شخص ہو جو امام صادق علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو۔ کوئی ایسی شخصیت ہمیں نہیں ملے گی، کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی قلب میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو امام صادق سے افضل ہو، زہد کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، علم کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، فضل کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، تقویٰ کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ایک پورے فرقے کا امام امام صادق کے مقابلے میں بات کہہ رہا ہے۔ آج تو ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کی تعریف نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے وہ تم سے بڑا ہے، اس کا مطلب ایک عالم، ایک عام عالم آپ دیکھیں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن ایک پورے مکتب کا جو امام ہے وہ امام صادق کس انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ لولا سنتان لا حلق نومان، اگر یہ 2 سال میری شاگردی میں نہ گزرتے امام صادق کی تو پھر میں ہلاک ہو جاتا، پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے لیے، جو کچھ سرمایہ میں نے حاصل کیا اسی در سے حاصل کیا، اسی مکتب امام صادق سے حاصل کیا۔ ابن ابی لوجہ جو ملحدین کا امام ہے، جو توحید کا انکار کر رہا ہے، وہ امام صادق کے متعلق کہہ رہا ہے حاضر علیہ سب بشر، یعنی کوئی عام شخص ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بات اسی وقت ممکن ہوئی کہ امام نے اپنے دروازے کو ہر شخص کے لیے کھلا رکھا، ہر شخص سے گفتگو فرمائی، ہر علوم پر امام نے آ کر جو توحیدی مکتب تھا، جو توحیدی فکر تھی، جو پروردگار نے انسانوں کو جو علم دیا تھا، وہ امام نے آ کر ہر علوم میں لوگوں کو بتایا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہر طرف سے لوگ آپ کے شاگرد ہوئے، ہر طرف سے آپ کو قبول کیا گیا، اور آج بھی اہل سنت کے مکاتب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص احترام کے قائل ہیں امام صادق کے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھی امام صادق کو مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی، جن کی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہم ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 خرداد، 25 شوال اور 27 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شوال سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمران منصور دوانیقی کے ہاتھوں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے، جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا دور تھا۔ انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی۔ جابر ابن حیان، جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے، آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینہ میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنہ افراد آپ سے کسب فیض کرنے آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے، اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانیقی کو نہیں بھاتی تھی، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ کی قبر مطہر قبرستان بقیع میں ہے۔ ستائیس مئی سن 1837 عیسوی کو الجزائر کے وطن پرست سردار امیر عبدالقادر الجزائری اور حکومت فرانس نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ امیر عبدالقادر نے 1832 میں الجزائر پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد جارے افواج کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ ان کی یہ جدوجہد برسوں جاری رہی۔ بعد ازاں وہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ الجزائر کے مجاہدین آزادی میں شامل ہو گئے۔ 1837 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد الجزائر کے اکثر علاقوں سے فرانس کا تسلط ختم ہو گیا۔ ستائیس مئی سن 1910 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ماہر جراثیم اور ٹی بی کی بیماری کے اسباب کا پتہ لگانے والے معروف ڈاکٹر رابرٹ کوخ کا 67 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 11 دسمبر سن 1843 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے شعبہ طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت سے امراض جیسے ہیزہ، اینتھریکس اور ٹی بی کے اسباب کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا، اور سن 1882 میں ٹی بی کے جراثیم دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ رابرٹ کوخ نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی افریقہ، مصر اور ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ملیریا اور چند دیگر امراض کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ 1905 میں رابرٹ کوخ کو طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ستائیس مئی سن 1926 عیسوی کو ہسپانوی اور فرانسیسی سامراج نے مراکش کے علاقے ریف کے مسلمانوں کی تحریک کو کچل کر اس علاقے پر مکمل طور سے قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کے قائد عبد الکریم ریفی نے برسوں تک ہسپانوی سامراج سے جنگ کی اور اس عرصے میں انہوں نے قابل ذکر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ نیس مملکت ریف کے نام سے حکومت قائم کر لی۔ ہسپانوی فوج کے خلاف عبد الکریم ریفی کی کامیابیوں نے فرانسیسی فوج کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی افواج جو 1924 کے اوائل میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھیں، سر انجام دو سال کی سر توڑ کوششوں کے بعد ہسپانوی فوج کی مدد سے ریف کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس دوران جارے سامراجی قوتوں نے مل کر ریف کے علاقے میں عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ اس حملے کے دوران عبد الکریم ریفی سمیت تحریک کے اعلیٰ رہنماؤں کو گرفتار کر کے دور افتادہ مقامات پر جلا وطن کر دیا گیا۔ یوں ریف کے علاقے کے عوام کی سامراج مخالف تحریک ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ شیخ خرداد سن 1328 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ادیب، محقق اور مورخ علامہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد ملا عبد الوہاب کی کوشش سے، جو خود بھی ایک دانشور اور اہل قلم تھے، علم کلام اور ادب کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کی۔ علامہ قزوینی نے اپنی حیرت انگیز علمی صلاحیت کی بنا پر بڑی تیزی سے علمی مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور وہاں آرٹ اور فلسفے کے بنیادی اصولوں کے بارے میں تحقیق کی۔ ایران کے ادب اور ثقافت کے میدان میں ان کی اہم ترین خدمات میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں کی نقول اور تصویری تیاری قابل ذکر ہے۔ علامہ قزوینی نے جن کتابوں کی تصحیح کی ہے اور ان پر حاشیہ لکھا ہے، ان میں 20 مقالوں میں شاہ نامہ کا مقدمہ، مرسبان نامہ، دیوان حافظ اور تاریخ جہاں گشائے جووینی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد
واجعلني من أتباعه بشيرا.